لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ہم ماہانہ ان نشستوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں. گو کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی مناسبت سے عام طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. اس میں یہ بات تو یقیناً پازیٹو ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو, لیکن یہ رویہ کہ سال کے کسی ایک مہینے میں آپ کا تذکرہ ہو جائے یہ کسی ایک دن میں آپ کا تذکرہ ہو جائے, یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ مغربی معاشروں میں مدرس ڈے اور فادرس ڈے کا تصور رائج ہے, جس کے کچھ اثرات ہمارے ملک میں بھی آ چکے ہیں کہ پورا سال ماں باپ کو بلا دیا جائے اور جو ہے وہ ان کو اولڈ ہاؤسز کے حوالے کر دیا جائے اور سال میں کبھی ایک دن ان کا دن جو ہے وہ منا لیا جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ کو جب اولڈ ہاؤسز میں انہوں نے ڈالا کہ سب کبھی جنوری میں کسی نے جا کے ملاقات کر لی, کسی نے دسمبر میں جا کے ملاقات کر لی, لیکن ظاہری بات ہے کہ جب کوئی اسکیجول فکس نہ ہو, کوئی ڈیٹ فکس نہ ہو, تو آدمی ان چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو انہوں نے ایک مدرس ڈے فکس کر دیا, ایک فادرس ڈے فکس کر دیا. ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے بھی نہیں پتا, اپریل مئی میں کہیں ان کو منایا جاتا ہے. اور اب مغربی معاشرہ اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ وہ فادرس ڈے کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہے, اس لیے کہ وہاں والد کے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بچے کے. یہ مثال میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا معاملہ معاذ اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی ان کو بھلا دیں اور سال میں کبھی ایک مرتبہ ایک دن کے لیے سیرت کے جلسے کے نام پر یا اسکول میں کچھ بچوں کے پروگرامز کے نام پر یا اخبارات کے کچھ اسپیشل ایڈیشنز کے نام پر ان کا تذکرہ ہو جائے. معاذ اللہ, کوئی آپ کی ذات گرامی ایسی شے نہیں کہ جسے بھلایا جائے اور پھر اس کو آرٹیفیشلی یاد کرنے کے لیے اس ذات مبارکہ کے حوالے سے کچھ پروگرامز کا انعقاد ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں گزشتہ چند مہینوں سے سلسلہ جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ رحیق المختوم نامی جو مشہور و معروف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کتاب ہے, اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ کر رہے ہیں. اور اس زمن میں ابھی مکی دور کا مطالعہ ہمارے سامنے جاری ہے. گزشتہ مہینے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں, ہم سب نے پڑھی, ہم سب کے جذبات ہم سب کو شاید یاد ہوں کہ کیا کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی راہ میں گزرا. جب آپ نے دعوت حق و دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش کی تو کیا کچھ آپ کو فیس کرنا پڑا ہے, برداشت کرنا پڑا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام پر کیا کچھ گزری ہے, کس کس طرح ظلم و ستم کا انہیں نشانہ بنایا گیا, کن کن مشکلات سے تکالیف سے ان کو گزارا گیا. یہ گویا کہ سن تین اور چار, بلکہ چار اور پانچ نبوی کا دورہ تھا, یعنی ظہور نبوت یا آغاز وحی کے بعد جو چودہ اور پانچواں سال ہے اس کے واقعات کا کچھ ہم نے گزشتہ مہینے مطالعہ کیا کہ کیا کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتی ہے اور کیا کچھ آپ کے صحابہ کرام پر گزری ہے جب رائے حق میں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین اور اس کے دین حق کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا اور عمل بھی کیا, تو اتنی کچھ مشکلات اور مصائب سے ان کو گزرنا پڑا ہے. آج مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. گزشتہ مہینے میں نے نوٹ کر لیا تھا الحمدللہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا, اس سے آج میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا, نوٹ کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے. میں نے ابھی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے یہ مطالعہ مکمل کیا تھا جو صحابہ کرام پر ظلم و ستم والی بات تھی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے جو اگلی بات اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ دار ارقم کا بیان ہے. یہ ایک صحابی تھے, ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ. یہ ان کا مکان تھا کوہ صفا پر, تھوڑا سا الگ تھا. آج تو کوہ صفا اور کوہ مروہ کیا ہے, وہ تو بیت اللہ ہی کا حصہ ہے, مسجد حرام ہی کا حصہ ہے, لیکن جب مکہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی تو یہ ذرا سا ہٹ کر کوہ صفا پر ان کا مکان تھا. اور جب یہ معاملہ ہوا کہ مشکلات اور مصائب کا دورہ تھا اور صحابہ کرام پر جبکہ اعلانیہ تبلیغ کا دور شروع ہوا یہ مشکلات اور مصائب آئے ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں ملاقات ہوا کرے, یہاں پوشیدہ طور پر ہمیں دوسرے سے ملنا چاہیے. اور یہ مکان منتخب کیا گیا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا, جسے دار ارقم کہا جاتا ہے. یہاں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے, جو وحی نازل ہوتی آپ انہیں سنایا کرتے تھے, دین کی اور تعلیم دیتے تھے, اور یہیں سے پھر صحابہ کرام وہ جذبہ ایمانی لے کر جاتے اور دعوت کے کام کو آگے بڑھایا کرتے تھے. دار ارقم کو آج کی اصطلاح میں ہم ایک مرکز کہہ سکتے ہیں, جیسے
غیر مسلم ممالک میں اسلامک سینٹر کا بھی ایک تصور ہوتا ہے. خیر اب وہ تو اوپنلی ہے، یہ فرق تو ہو جائے گا، لیکن جہاں باقاعدہ ملاقات ہوا کرے، تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہو، پریشانیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہو، اور معاملات کی ڈسکشن یا پریشانیوں کی ڈسکشن سے میری مراد دین کی راہ میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس پر ڈسکشن ہو، اس پر رہنمائی دی جائے، تو یہ وہ ایک مرکز کا تصور تھا جو دار ارقم کو مکی دور میں حاصل ہوا. اور یہی تصور ہم سمجھتے ہیں کہ مدنی دور میں مسجد نبوی کو حاصل ہوا، کہ جہاں مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک باقاعدہ 24 گھنٹے کا مرکز تھی، جہاں صحابہ کرام تعلیم و تربیت کے لیے بھی جمع ہوتے، نماز کے لیے بھی جمع ہوتے، ایمان کی بھی گفتگو ہوتی، کتاب و سنت کی تعلیم بھی ہوتی، جنگی ہدایات بھی وہاں پر دی جاتی، انفاق بھی وہاں پر جمع ہوتا، فیصلے بھی وہاں کیے جاتے، حتیٰ کہ غیر مسلم اگر آتے عیسائی تو ان سے ڈائیلاگ بھی وہاں پر ہوا ہے. یہ بات مدنی دور میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ دار ارقم ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ملاقات کیا کریں، اور یہاں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی. مگر بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جہاں مشکلات اور بڑھتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی. تو یہ سن 4 نبوی کے آخر میں یا 5ویں سال کے شروع میں یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الکہف کا نزول ہوا. سورۃ الکہف کا پس منظر ہمارے علم میں ہے کہ وہاں ایک طرف تو مادہ پرستی کے شرک کی نفی کی گئی ہے، یعنی اس دنیا کو ہی مقصود بنا لے نہ، اس کی نفی کی گئی ہے، اسباب کو ہی انسان سب کچھ سمجھ لے اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دے، اس کی نفی کی گئی ہے. اس تناظر میں سورۃ الکہف کا نزول ہوا، مگر ساتھ ہی اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا. یہ کون نوجوان تھے؟ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان اور گھر بار کی فکر نہیں کی، ایمان کو بچانے کی خاطر گھر بار کو چھوڑا، پوری قوم کو چھوڑا اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی تھی. اس واقعے کے بیان سے صحابہ کرام کو موٹیویشن دی گئی کہ ایمان کو بچانے کی محنت اور کوشش کرنا، چاہے گھر بار کو بھی اس کے لیے چھوڑنا پڑ جائے. اسی سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بھی آتا ہے، ہم سب کے علم میں ہے، کشتی کا توڑ دیا جانا، اسی طرح دیوار کا درست کر دیا جانا، بچے کا قتل کر دیا جانا، وہ واقعات ہمارے علم میں ہیں. اللہ نے اس موقع پر، یہ سن 5 نبوی کا نزول ہے، یہ صورت عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ بظاہر تمہیں معاملات بڑے عجیب لگ رہے ہوں، بڑے مشکل والے لگ رہے ہوں، تم پر آنے والی سختیاں تکالیف تمہیں بڑی ناگوار لگ رہی ہوں، مگر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شے بظاہر بڑی ناگوار ہوتی ہے مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بظاہر وہ بڑی نقصان دہ محسوس ہوتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ فائدہ مند ہوتی ہے. اس طرح یہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر ایک اور موٹیویشن صحابہ کرام کو دی گئی جنہیں تیار کیا جا رہا ہے ہجرت حبشہ کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی سورۃ الکہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آتا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جسے ایمان کی بنیاد پر، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں اقتدار عطا کیا، اتنا کہ وہ مشرق کی انتہا پر بھی گیا، وہ مغرب کی انتہا پر بھی گیا، وہ دنیا کی چھت یہ پہاڑی سلسلوں پر بھی گیا، گویا آدھی دنیا کی سلطنت یا حکومت اس کے پاس تھی، اور وہ تھا اللہ کا ایک مؤمن اور نیک عمل کرنے والا بندہ. تو اے صحابہ، اے مسلمانوں، تم بھی ایمان پر ڈٹے رہو، اعمال صالحہ پر ڈٹے رہو، حق کی راہ پر جمے رہو، تو کل اقتدار اور اختیار اور حکومت اور سلطنت اللہ تمہیں بھی عطا فرما سکتا ہے. یہ بڑا پیارا تفسر اس کتاب میں انہوں نے سورہ کہف کا اس تناظر میں کیا. تو صحابہ کرام کی موٹیویشن کے لیے یہ واقعات بھی آ گئے اور سورہ کہف کا نزول بھی ہوا. اسی طرح سورہ زمر کا بھی نزول ہوا، وہاں بھی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسی طرح اسی دور میں سورہ عنکبوت کا نزول ہوا، جس کو ہمارے یہاں منتخب نصاب میں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تو ہے، تو آزمائش سے گزارا تو جائے گا اور وہی کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو سورہ عنکبوت میں گزشتہ لوگوں کا تذکرہ، گزشتہ رسولوں کی جد و جہد کا تذکرہ بھی ہے، اہل ایمان کی آزمائشوں کا تذکرہ بھی ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد کے آ جانے کا بیان بھی ہے. یہ کچھ دے کر اللہ نے موٹیویٹ کیا. ایک اور بات کو نوٹ کیجئے گا، قرآن حکیم کا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے. قرآن حکیم کا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، جبکہ مکی دور کے واقعات بہت زیادہ سیرت کی کتابوں میں ہمیں کم ملتے ہیں. جیسے یہ الرحیق المختوم جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں اس کو آپ کے سامنے چھوٹا سا تجزیہ رکھوں، شاید یہ بات پہلے کبھی آئی بھی ہو، دوبارہ اگر ریپیٹ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر ظہور نبوت تک جو صفحات ہیں، آپ کو عجیب لگے گا، صفحہ نمبر 83 سے یہ بات شروع ہوئی آپ کی ولادت با سعادت کی، اور وحی کے آغاز تک جو اس کا بیان ہے وہ صفحہ نمبر 95 تک ہے. کتنے پیج بنے؟ 12 پیج. گویا آغاز وحی سے پہلے بہت کم واقعات ہیں اوتھینٹک سورسز سے جو ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد وحی کے آغاز کا بیان یہ شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 96 سے، اور یہ سلسلہ تقریباً چلتا ہے صفحہ نمبر 225 تک کم و بیش. تو 96 سے لے کے 225 کتنے ہو گئے؟ 129 130 راؤنڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہجرت کا بیان شروع ہوتا ہے سمجھیے کہ 226 سے، اور حجت الوداع کا جو بیان آتا ہے اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا بیان، یہ سلسلہ ہے کم و بیش صفحہ نمبر 630 تک. کتنا ہوا؟ 130 پہ ہم نے وہ روکا تھا نا، اب 130 سے لے کر آ رہی ہے 630 تقریباً، تو کتنا ہوا؟ 400 پیجز. گویا مدنی دور کا بیان اس کتاب میں 400 پیجز، مکی دور کا بیان آغاز وحی کے بعد کتنا بنا تھا؟ 130 پیجز، اور ظہور نبوت سے پہلے کتنے پیجز بنے تھے؟ 12. یہ تو آپ کی دلچسپی کے لیے تھا، اگلی بات جو اس کروں وہ زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگی انشاءاللہ. مکی دور کا بیان اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے 130 صفحات، مگر قرآن حکیم کی مکی صورتیں قرآن میں کتنی ہیں؟ دو تہائی، یعنی کہ 6236 اگر آیات ہیں، 4800 سم تھنگ مکی آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور 114 میں سے تقریباً 86 صورتیں مکی صورتیں، اور مدنی دور میں آئے تو اس کتاب کی ترتیب کے مطابق صفحات کتنے بنے؟ 400. تو اور مدنی آیات کتنی بنتی ہے؟ 1300 سم تھنگ. مدنی صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ 28 سم تھنگ. وہ کہ بڑی بڑی بھی ہیں لیکن حجم مدنی کا کم ہے، مکی کا زیادہ ہے. اس میں آپ کبھی غور کیجئے گا، قرآن جمع سیرت، قرآن جمع سنت، دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پوری بات سامنے آئے گی. اگر سیرت کی کتابوں میں مکی دور کے حالات کا بیان کم ہے تو قرآن حکیم میں اس کا بیان زیادہ ملتا ہے. آپ سورہ کہف کا اگر مطالعہ کریں تو ہمارے علم میں کہ 12 رکوع ہیں، اچھی خاصی 100 سے زیادہ آیات اس میں ہیں، اور اس میں مکی دور کا بہت کچھ حصہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح مکی دور میں جد و جہد جاری تھی، اس جد و جہد کے حوالے سے رہنمائی دینے کے لیے مکی صورتوں میں پچھلے رسولوں کے بہت سے حالات کا تذکرہ آتا ہے، جس میں صحابہ کرام کے واقعات کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. حاصل کلام، قرآن کو سیرت کے ساتھ اور سیرت کو قرآن کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری تعلیم مکمل ہو کر ہمارے سامنے آئے گی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ دور ہے سن 5 نبوی، یعنی وحی کے آغاز کے 5ویں برس کا دور ہے، کہ جہاں اصحاب کہف کے بیان پر مشتمل سورہ کہف آ رہی ہے، سورہ زمر میں ہجرت کا اشارہ ہے، سورہ عنکبوت میں اہل ایمان کے آزمائے جانے کا تذکرہ جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو گویا اس دور کے لیے صحابہ کرام کے لیے بھی رہنمائی، اور ہمارے سامنے اس دور کے حالات رکھنے کے لیے بھی مکی صورتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں مطالعہ کرنے کے اعتبار سے. ہمارے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، تو وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا تھا تو ان پر مشکلات آئی تھیں. ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایمان قبول کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں مسئلہ ہے. تو ہمارے لیے بھی رہنمائی اسی میں موجود ہے. انہیں ایمان قبول کرنے پر مشکلات سے گزارا گیا یا گزرنا پڑا، ہمارے یہاں ایمان قبول کرنے کا مسئلہ نہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے، وہاں مشکلات آئیں گی. تو ہمیں بھی مکی صورتوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں دور مشکلات میں مسلمانوں کو رہنمائی اور ہدایات اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ حبش کی طرف ہجرت کر جائے، جہاں بادشاہ مشہور نام اس کا نجاشی ہے، لیکن نجاشی لقب کو کہتے ہیں، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، حبش کے بادشاہوں کو نجاشی کہتے تھے۔ اس کا نام اسحما بیان کیا گیا اور یہ رحمت اللہ علیہ تھے، اس لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نہیں ہو سکی تھی، مگر یہ ایمان آپ ہی کے دور میں لے آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہاں چلے جائیں، کیونکہ یہ عادل بادشاہ ہے اور اس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کفر کی حکومت کو برداشت کر لیتا ہے، ظلم کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن جن سات افراد کو سایہ ملے گا اللہ کا، یعنی اللہ کے عرش کا، ان میں پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عادل کرنے والا بادشاہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا کہ عادل بادشاہ ہے، آپ نے وہاں صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ رجب سن 5 نبوی کی بات ہے، اور اس پہلی ہجرت میں دلچسپی کی باعث ہوگی یہ بات آپ کے لیے، ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، یہ اس زمن میں پہلی ہے۔ رجب سن 5 نبوی میں 12 مرد اور 4 عورتیں اس میں شامل تھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے، اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی شوہر و بیوی دونوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین قرار دیا نا، اس کی ایک وجہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئیں، لیکن اور بھی کچھ ان کی فضیلتیں، بہت پیارا کتابچہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہاں اکثر ہمارے ساتھیوں نے بھی اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، شہید مظلوم کے نام سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت پیارا کتابچہ ہے شہید مظلوم کے نام سے۔ اب تو خیر آسانی بھی ہو گئی الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے quranacademy.com، اس پر اکثر یہ کتابچے اپلوڈ بھی ہو رہے ہیں، وہ کیا آپ مکتبے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جب مکتبہ کھلا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ویب سائٹ پہ ہمارے جا کے وزٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ اویلیبل ہے، آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2-2-2 والی کیفیات بہت ساری بیان کی، کچھ مجھے بھی اس وقت مستحضر نہیں، ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ والی، اور دوسری ہجرت کی تھی ہجرت مدینہ۔ تو یہ بھی ذوالنورین، یعنی 2 نور والے والی جو کیفیت ہے، اس میں جہاں وہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، وہیں اور بھی اعتبارات سے 2-2 والی فضیلت آپ کو حاصل ہوئی ہے، جیسے کہ یہ بات کہ ہجرت حبشہ بھی آپ نے کی اور ہجرت مدینہ بھی، اسی لیے آپ کو ذوالحجرتین بھی کہتے ہیں، 2 ہجرتوں والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ پہلا قافلہ ہے جو روانہ ہوا، اتنا آسان نہیں تھا، ان کے تعاقب کی کوشش کی گئی مگر وہ تعاقب میں مشرکین کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ لوگ بحفاظت حبشہ پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران ایک واقعہ ہوا جو اس کتاب میں بھی درج کیا گیا، مختصراً یہ کہ حرم میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، قریش کا بڑا مجمع، بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، اور سورۃ النجم آپ کے علم ہے کہ اس کے آخر میں آیت سجدہ آتی ہے، اور وہ پہلی آیت ہے سجدے والی جو کہ نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی آواز، کیا خوبصورت آواز ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ النجم کی تلاوت کا معاملہ، اور جب وہ آخری آیت آپ نے تلاوت کی تو آپ ہی فقط سجدے میں نہیں گئے، بلکہ بے اختیار جتنے مشرک وہاں پر موجود تھے سارے کے سارے بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ جب یہ کیسے دیکھی گئی تو بیان کرنے والوں نے بات بیان کی اور باتیں پہنچتی بھی رہی کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے لوگ اسلام لے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور سارے سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ وہ بے اختیار والا معاملہ تھا کہ سجدے میں چلے گئے، لیکن اللہ کو ماننا یا اس کی توحید پر آنا ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ مگر بات یہ کسی طرح بیان ہو گئی کہ لگتا ہے کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. یہی بات پہنچی کہیں ان کو بھی، یعنی حبشہ کے لوگوں کو جو مسلمان وہاں پر چلے گئے تھے، انہوں نے کوشش کی واپس آنے کے لیے، راہ میں پتا چلا کہ معاملہ ایسا نہیں، تو کچھ مکہ آئے ہیں بحفاظت، باقی واپس وہاں پر چلے گئے. یہ اس واقعے کو درمیان میں انہوں نے نقل کیا. اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا. اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے میں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے پی آئی اے کی بکنگ کرائی اور فوراً سے جو ہے نا ہم نے ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیا. اس زمانے میں کیا ہی اویلیبل تھا، اب سب کو معلوم ہے. اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لوگوں کے لیے کبھی کبھی ایک رات اپنے گھر کے بستر کو چھوڑنا مشکل کام ہو جاتا ہے. دین کی خاطر بات کر رہا ہوں، ورنہ تو گھر کو جو ہے لوگ جاب کے خاطر بھی چھوڑتے ہیں، چھ چھ مہینے کے لیے چھوڑتے ہیں، سال سال کے لیے چھوڑتے ہیں، دس دس سال کے لیے چھوڑتے ہیں. لیکن یہ وہ بات کہ اللہ کی محبت سب سے بالا تر، اور اس کے خاطر گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے، کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑے، تو اس کے لیے بھی تیار تھے. اب دوسری ہجرت حبشہ کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اور اجازت دی، مگر ظاہر بات ہے کہ یہ والا معاملہ پہلے والے معاملے سے نسبتاً اور زیادہ مشکل تھا. بہرحال یہ بھی بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے خاص اللہ نے فضل فرمایا اور حبشہ کی طرف پہنچے ہیں. اور اس مرتبہ یہ جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، تقریباً 83 مردوں نے اور لگ بھگ 19 عورتوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. یہ ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی لکھا 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتوں کا معاملہ. تو یہ تاریخی بہرحال حقائق ہیں جن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے تعداد یہاں بیان کی ہے. اس سے آگے چلیں تو اب قریش نے اپنے دو سمجھدار لوگوں کو بھیجا حبشہ کے بادشاہ کی طرف کہ وہ جا کے ان کو کچھ تحفے تحائف بھی پیش کرے اور جا کر اس کی دلجوئی کر کے اپنے لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کرے. تو عمر بن عاص یہ بعد میں ایمان لائے ہیں، اور عبداللہ بن نبیعہ کو قریش نے اپنی سفارتی مہم پر بھیجا حبشہ کے علاقے میں. اور انہوں نے پہلے تو یہ کام کیا کہ حبشہ پہنچ کر جو مختلف پادری وغیرہ تھے، عیسائی تھے وہاں پر، نجاشی رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی عیسائی تھے، پہلے تو ان کو تحفے تحائف یہ وہ سب کچھ پیش کیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو، اور تاکہ کل دربار میں جب کھڑے ہوں نجاشی کے تو یہ ہمارے حق میں بات کریں. یہ تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے سارے رول ہوا کرتے ہیں، کس طرح ڈپلومیسی کرنی ہے اور کس طرح کسی کے دل کو جیتنا ہے اور اپنے کام کی بات اس سے کروانی. تو یہ پہلے انہوں نے ٹیکنیک اختیار کی، اور اگلے دن نجاشی کے سامنے انہوں پیش ہوئے. کہا ان لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے، کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں. یہ بہت قیمتی بات ہے کہ جو شخص باطل پر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتا ہے، اور حق والا لاکھ حق پر ہو اور اس باطل والے کے پاس اس حق کو جھٹلانے کی دلیل بھی نہ ہو تب بھی وہ حق والوں کو نا سمجھ کہتے ہیں. یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح کہا کہ کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں. یہ نوجوانوں کا طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی بڑی اہمیت بیان کی ہے. کہیں یہ کہا جیسے وہ حدیث ابھی آئی تھی نا، 7 افراد والی جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، انہی میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے عین جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. ایک بار جوانی کی عمر وہ ہے کہ جس پر خاص اللہ کے رسول نے ایک الگ سے سوال بیان کیا ہے جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، زندگی کہاں لگائی، اور دوسرا سوال جوانی کہاں کھپائی، پھر مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کی، سب موجود ہے. تو جوانی کے متعلق سوال علیحدہ بھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، فرعون کے ظلم و جبر کے سامنے جو لوگ اولن کھڑے ہوئے اور جنہوں نے اولن موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، قرآن کہتے ہیں وہ بھی چند نوجوان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میرا ساتھ چھوڑا تو نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا ہے. اللہ کے نبی کے ایسے پیارے پیارے صحابی تھے کہ ایک صحابی کو آپ نے، جو کہ نوجوان تھے، جانے کی اجازت دی جہاد میں، تو دوسرے صحابی نے کہا مجھے کیوں نہیں لے کر جاتے آپ، کہا تمہاری عمر چھوٹی ہے، کہا اچھا اگر میں اس کو کشتی میں ہرا دوں، کشتی لڑا دے میری سے، میں اس کو ہرا دوں تو آپ مجھے لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کر کے دیکھو. جب اس نے پچھاڑ دیا، کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے موٹیویشن بھی دی ہے. یہ بات میں نے اس لیے یہاں پر بیان کی، اس ملک میں اس وقت یوتھ پاپولیشن 60% سے زیادہ ہو چکی، اللہ کا شکر ہے. دنیا کے کئی ممالک اب ترس رہے ہیں. جاپان میں ہر 5 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے. تو گویا اگلے 10 سال یا 20 سال میں وہ نوجوان بھی بڑھاپے کو چلا جائے گا، اور شاید 10-15-20 پر ایک ملے گا بمشکل. فرانس میں، دنیا میں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ. اور پیرس میں گندگی بھی سب سے زیادہ ہے, جس کے پرفیوم سب سے زیادہ مشہور, شادی کرتے نہیں زنا کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ, وہ گندگی بھی ہے اور جسمانی گندگی بھی ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ 60% سے زیادہ جو یوتھ ہے ہمارے ملک کی, بس اس کو صحیح ڈائریکشن اگر مل جائے, اگر صحیح ڈائریکشن اور لیڈرشپ مل جائے تو کیا سے کیا نہ ہو جائے. جبکہ دنیا یہ مانتی ہے کہ کسی ملک میں ریولوشن لانے کے لیے, انقلاب لانے کے لیے صرف 30% نوجوان کی ضرورت ہوتی, کہ اس کی پاپولیشن اگر 30% ہے تو اتنا جوان خون کافی ہوتا ہے حرکت میں لانے کے لیے پوری قوم کو اور انقلاب برپا کرنے کے لیے. تو یہ ہمیشہ رہا ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں, بھائی جو بوڑھے بیٹھے ان کے لیے کیا ہے پھر؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو حیا آتی ہے جب ایک سفید بال والا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, تو اللہ کو بھی, اللہ بھی حیا کرتا ہے. کس معنی میں؟ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. تو ہر ایک کے لیے موٹیویشن ہے. بات کیونکہ نوجوانوں کی ہے اس لیے تذکرہ زیادہ اس کا کیا گیا. کہنے لگے کہ اے بادشاہ, آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناس سمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں, انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے, لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں. اب یہ کیا انداز ہے کہ نہ تمہارے نہ ہمارے, نکالو ان کو اپنے ہاتھ سے. ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین, چچاؤں نے, کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں, ان کے باپ داداؤں کے پاس, کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عطاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. جب یہ مدعا انہوں نے بیان کر دیا تو جو پادری وغیرہ تھے سب نے کہا, بادشاہ سلامت, یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں, یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں. یہ پادریوں کو کیا مفاد تھا وہاں پر؟ ان کو کیا پڑی تھی کہ حمایت کرتے؟ وہ جو رات ان کو تحفے دیے گئے ہوں گے, جو ان کو خدمت میں پیش کیا گیا ہوگا, یہ وہ بول رہا تھا اصل میں. یہ ہر دور کے اندر رہا ہے, پیسہ پھینک کر لوگوں کو خریدنا اور اپنی حمایت میں ان سے بلوانے کی کوشش کرنا. اچھا, اب نجاشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یکدم فیصلہ نہیں کیا, بہت خوبصورت انداز انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک میں ان لوگوں کی بات نہیں سن لوں گا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. یہ اصول اللہ کے رسول نے بھی دیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب تک کسی معاملے کے دونوں فریقین کی رائے نہ سن لو کوئی فیصلہ مت کیا کرو. ہمارے گھروں کے جھگڑے دیکھ لیں, بیوی نے آ کے کچھ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ آج تو آپ کی اما نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا, کچھ سنے کہے معلوم کیے بغیر بیٹے کا جھگڑا ہو گیا ماں سے. کبھی ساس نے جو ہے وہ بہو کے متعلق اپنے بیٹے کے کان بھر دیے اور کچھ سنے معلوم کیے بغیر وہ طلاق کا لفظ زبان پر آ جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب معلوم کیا تو پتہ چلا کچھ تھا ہی نہیں, تو غلط فہمی تھی اما کی, یہ غلط فہمی تھی بیوی کی, وغیرہ وغیرہ. یہاں سے لے کر دوستی یاری کے اندر آ جائیے اور دیگر معاملات تک چلے جائیے. الزام لگانا بڑا آسان کام ہے, لیکن تحمل سے دونوں طرف کی بات سن کر کوئی فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, اور اس کو نظر انداز کیا جائے تو ہمیشہ ظلم ہوگا. تو نجاشی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا نہیں, جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں میں تمہارے متعلق ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور یہی اللہ کے نبی کی تعلیم بھی ہے. اب یہاں حضرت جعفر تیار, جعفر بن ابی طالب, وہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی ہے. انداز دیکھیے گا, پہلے وہ بتاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اور اب وہ بتا رہے کہ ہم ہو کیا گئے ہیں. پہلے ہمارا انداز کیا تھا, اب ہمارا انداز کیا ہے. پہلے ہمارے رویے کیا تھے, اب ہمارے رویے کیا ہے. پہلے ہمارا کردار کیا تھا, اب ہمارا کردار کیا ہے. ذرا اس کو سنیے گا, پھر اس پہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. اے بادشاہ, ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی. ہم بت پوچھتے تھے, مردار کھاتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, رشتے داروں سے تعلق توڑتے تھے, ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے, اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا, اس کی عالی نسبی, سچائی, امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. کردار کی گواہی پہلے تھی نا, صداقت والی, امانت والی, دیانت والی, صادق کہا, امین کہا. کردار کی دعوت پہلے آئی, الفاظ کی دعوت بعد میں آئی, یا کردار کا ثبوت پہلے آیا, دعوت دین بعد میں آ رہی ہے؟ یہ آج ہم سے بھی مطلوب ہے. اکثر اوقات لوگوں کے دین کی طرف آنے میں ایک رکاوٹ جو شے بنتی ہے وہ دینداروں کا طرز عمل, دینی طبقات کے کچھ لوگوں کا غلط طرز عمل, یا قول و فعل کا تضاد, بسا اوقات لوگوں کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن جاتا. کیوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے حساس ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہم اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے بچے کو باہر رات گزارنے نہیں دیں گے. کیوں وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ دنیا پرست بھی ہوں گے، مجھے اس اتفاق ہے، مگر بسا اوقات دینداروں کے، کچھ دینداروں کے ناروا رویوں کی وجہ سے وہ ماں باپ جو ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے کام پر لگائیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن نہیں، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھر اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. اس نے ہمیں فوائش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ بھی اس نے ہمیں سکھایا. اسی طرح جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے کام گنوائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مان لیا، ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آئے اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال، جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو اب ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے. ہم کیا تھے بتا دیا، اب ہم کیا ہو گئے ہیں بتا دیا. اس پر ہماری قوم ہمارے درپے ہو گئی. میں 1400 برس پہلے کی بات نہیں کرتا، آج کی بات کرتا ہوں. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں قرآن اکیڈمی یاسین آباد، یہاں پہ آپ کے علم کے مختلف نوعیت کے کورسز ہوتے ہیں، تو بس یہاں کی بات ہے، اس لیے یہاں بیٹھے یہاں سمجھا رہا ہوں. عام پبلک پلیسز میں نہیں کرتے یہ بات. پرچیاں آتی ہیں خواتین کی طرف سے، خاص طور پر 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مردوں کی طرف سے بھی آتی ہیں. صاحب ہمارے تو رشتے دار کہہ رہے ہیں تم لوگ قرآن اکیڈمی جا رہے ہو گمراہ ہو جاؤ گے، تم تو ڈاکٹر اسرار کی جا رہے ہو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہم نے کہا کہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ قرآن اکیڈمی ڈاکٹر اسرار ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ 4 مہینے سے آپ پڑھ رہے ہیں، 3 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، رمضان مبارک میں آپ ہماری قرآن حکیم کے دورے کی محافل میں آتے رہے، تو آپ سوچیے آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. پہلے آپ کا لیول آف نالج الحمدللہ تھا، کتنا تھا، آج کتنا ہے؟ کیا آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کے کردار میں، اعمال میں کچھ کمی آپ نے محسوس کی؟ کوئی آپ کے دین کے علم میں اضافہ ہوا؟ اور یہاں کس بات کی دعوت دی گئی؟ معذرت کے ساتھ، یہاں کسی کو زنا کی دعوت دی گئی؟ استغفر اللہ. یہاں کسی کو سود خوری کی دعوت دی گئی؟ معاذ اللہ. یہاں کسی کو جھوٹ کی دعوت دی گئی؟ معاذ اللہ. یہاں کسی کا گلا کاٹنے کا حکم دیا گیا؟ استغفر اللہ. یہاں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی؟ چوری چکاری کرنے کی تعلیم دی گئی؟ کیا تعلیم دی گئی؟ یہی نہ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، سنت تو یہ بتاتی. آپ سوچئے، سوچئے ہمارا اپنا ماضی سب کا کیسا ہم سب کو معلوم. جب تک ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے تھے، کانسرٹس میں جاتے تھے، کسی کو تکلیف تھی؟ کوئی تکلیف نہیں تھی. لیکن اگر ہمارے چہرے پر سنت رسول آ گئی تو لوگوں کو تکلیف تھوڑی تھوڑی ہوئی. ہم نے 5 وقت نماز کا اہتمام شروع کیا اور اب تقریبات چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہے تو لوگ کہتے مولوی ہو گیا. اگر مردوں نے ٹخنے کھلے کرنا شروع کر دیے، مولوی ہو گیا. ہماری کسی بہن نے حجاب لینا شروع کر دیا، ملا نہیں ہو گئی. استغفر اللہ. جب تک وہ چل رہے تھے فلمیں ڈرامے، بے پردگی، ڈانس پارٹیز، کانسرٹس، نافرمانیاں، خرافات، برائیاں، کسی کو تکلیف نہیں تھی. تکلیف کب ہوئی؟ جب اللہ کی راہ پر آئے، قرآن کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اللہ کے فضل سے خیر کی طرف آئے. آپ کو فیصلہ کر لیجیے. یہی تو کہہ رہے ہیں ابو جعفر، حضرت جعفر بھی رضی اللہ عنہ، ہم ایسے تھے کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا. اور جب ہم اللہ کی توحید پر آ گئے، ہم نے بتوں کی گندگی چھوڑ دی، ہم نے شراب، اس طرح کی چیزیں چھوڑنا شروع کر دی، بدکاریاں چھوڑنا شروع کر دیں، ہماری قوم ہمارے در پہ ہوگی جان. اب مجھے بتائیے، فرق ایک ہے، وہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا، وہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، ہمارے معاشرے میں اسلام اور اسلام کا مسئلہ ہے. ایک وہ اسلام ہے جو نام کا اسلام، اور ایک وہ اسلام ہے جو عمل میں دکھائی دے، وہاں ہمارے جھگڑا ہو جاتا ہے. بات وہی چل رہی ہے، لوگ ہمارے در پہ ہو گئے، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ہماری جان کے آ جاتے ہیں، ہمیں کامنٹس پاس کر رہے ہیں، سرے منہ کم و بیش کوئی فرق نہیں، صرف اس بات کے کہ وہاں اسلام اور ایمان کا فرق ہے یقیناً، اور یہاں اسلام اور اسلام کا معاملہ مسلمان معاشرے میں باعمل مسلمان اور بے عمل مسلمان کا فرق وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ ہوا بیان ان کا مکمل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا. نجاشی نے کہا نہیں، تمہارے پاس وہ جو کچھ لائے ہیں پیغمبر وہ بھی تو کچھ ہوگا، سناؤ. صحیح. اور حضرت جعفر کیا سنا رہے ہیں؟ قرآن سنا رہے ہیں. یہ ہے وہ اولین ذریعہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ اولین ذریعہ صحابہ کرام کا جو انہوں نے قرآن دین کی دعوت کے لیے اختیار کیا. نجاشی تو غیر مسلم ہے نا، ابھی اس کو بھی کیا سنا رہے ہیں؟ قرآن سنا رہے. مسلم کو سنانے قرآن سنانے، غیر مسلم کو سنانے قرآن سنانا. اور کیونکہ یہ عیسائی ہیں تو سلیکشن بڑا بہترین ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا. کیا سنا رہے ہیں؟ سورہ مریم کی آیات. کسی عیسائی کو دعوت دینی ہے تو بڑے پیارے جملے ہمارے پاس ہیں، بڑے پیارے پوائنٹس ہمارے پاس. ہمارے نبی کی والدہ کے نام پر کوئی سورت قرآن میں نہیں، لیکن تمہارے نبی جو کہ ہمارے بھی نبی ہیں، ان کی والدہ کے نام پر پوری ایک سورت قرآن میں، سورہ مریم. پورے قرآن میں اس دنیا کی کسی خاتون کا نام نہیں لیا گیا، ذکر ہے ابو لہب کی بیوی کا، وامرأتہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کہا، فرعون کی بیوی کہا، نام نہیں دیا. صرف ایک خاتون کا نام ہے، وہ کون؟ بی بی مریم کا. اور کیا ٹریبیوٹ قرآن دیتا ہے؟ وَاصْطَفَاكِ نِسَاءَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم ہم نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے، فضیلت دے دی. یہ ٹریبیوٹ ہے قرآن حکیم کا بی بی مریم سلام علیہا کے لیے. بہرحال سورہ مریم کی آیات سنائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ نجاشی اس قدر رویا، اس قدر رویا، اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. یہ قرآن کا وہ پہلو کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو دلوں کو، پہاڑوں کو ہلا دے. بندہ سنے اس کا دل کانپ اٹھے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ اٹھے. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. سورہ انفال کے آیت نمبر 2 میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور ساتھ جو بڑے پادری موجود تھے ان کے صحیفے تر ہو گئے ان کے آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے. پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. اس کے بعد نجاشی نے ان دونوں حضرات سے کہا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن نبیا سے، کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. اللہ کی مشیت ہے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ کی زمین، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، فتہاجر فیہا، ہجرت کر جاؤ اس میں، اللہ اسباب عطا فرماتا ہے. ابھی فی الحال غیر مسلم، مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پناہ دینے پر آمادہ اور تیار ہو گئے. غور طلب بات دوبارہ، قرآن کو ذریعہ بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے. ہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ذریعہ بنایا ہے تو ہم اس قرآن کی بات کرتے ہیں کہ جس کی تشریح سنت رسول سے ملے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر فوکس ہے کہ قرآن کو پھیلایا، قرآن کو عام کیا، خواہ مسلم ہے خواہ غیر مسلم ہے. اس کے بعد بات رکی نہیں، عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، ایک اور ٹیکٹک چلنے کی کوشش کی، اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اب یہ ذرا وہ چال تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن کہتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور وہ پسند ہے عیسائیوں کو، بالکل پسند نہیں. تب یہ آخری حربہ تھا کہ کسی طرح برگشتہ کر دے نجاشی کو، کس سے؟ مسلمانوں سے. مسلمانوں کو بلوایا نجاشی نے. پھر اب مسلمانوں کو تھوڑی سی وقتی طور پر گھبراہٹ ہوئی، مسلمان بھی تو انسان ہوتے نا، اب کیا کریں گے ہم؟ سوچو کیا کریں، مولڈ کر لیں بات کو، تھوڑا چھپا لیں. حکمت ہے نا، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جھوٹ بول رہے ہیں. مسئلہ تسندی سے کام لے لیں؟ نہیں، طے ہوا کہ نہیں، ہم سچ ہی بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ ہے ان کا ایمان، صحابہ کرام کا. آپ سوچیے نا، ہم سب کو معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں، تین خداؤں میں سے خدا نہیں، خدا ان کی شکل میں نہیں آیا، اور جو یہ کہتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو یہ مانتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. قرآن تو بھرا ہوا ہے اس میں. لیکن طے کیا کہ نہیں، کچھ نہیں چھپائیں گے، جو حق ہے وہ بیان کریں گے. جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی روح ہیں، اللہ کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کواری پاک دامن مریم سلام علیہا کی طرف القا کیا تھا. اب سنیے کیا ہوا. نجاشی رحمت اللہ علیہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے. اس پر وہ کچھ پادری کہنے لگے ہوں، تو نجاشی نے کہا، اگرچہ تم ہوں کہتے رہو تب بھی بات یہی ہے کہ جو یہ بیان ہوا عیسیٰ کی حقیقت بھی اتنی ہی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اب یہاں پہ ایک اور سمجھنے کی بات ہے، یہ کون ہے؟ نجاشی عیسائی ہے اور اسے اپنی کتاب کا علم تھا، اور قرآن حکیم آج تک چیلنج دیتا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو گا تم سچے ہو. اور قرآن قیامت تک چیلنج دے گا، اپنی کتاب سے دلیل لے آؤ. خود ان کی کتاب بھی آج تک ان دلائل سے بھری ہوئی ہے کہ جو دلائل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے محض ایک بندے ہونے کے ثبوت پیش کرتے ہیں. آج کی بائبل بھی کہتی ہے عیسیٰ کو بھوک لگی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن بھی کہتا ہے کانا یاکلان طعام، عیسیٰ اور مریم سلام علیہما دونوں کھانا کھاتے تھے، تو جو کھاتا ہو وہ ہوا محتاج، اور جو ہو محتاج وہ معبود نہیں ہو سکتا. ایسے کئی دلائل آج تک بھی بائبل میں موجود ہیں، اور کیونکہ اللہ نے یہ آیت قرآن میں ہمیں دے دی کہ قرآن اس سے کہتا ہے اپنی دلائل لے کر آؤ، اپنی کتاب سے لے کر آؤ، تو قیامت تک چاہے کتنی تبدیلیاں بائبل میں ہو جائیں وہ پورشن موجود رہے گا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کاملہ کا ذکر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پورشن بھی قیامت تک باقی رہے گا جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات موجود ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت 157 میں کہ یہ الذی یجیدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو انہیں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں. تو قرآن کی یہ آیت آج بھی ہے نا، قرآن کی آیت قیامت تک پڑھی جائے گی کہ یہ یہود و نصارہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اتنی بشارات تورات اور انجیل میں آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گی، تاکہ ان میں سے کوئی قبول کرنا چاہے حق کو تو اس کی اپنی کتاب میں اس کے دلائل موجود ہوں، جس کے لیے قرآن دعوت دیتا ہے ان کو بھی کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دلائل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو. اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ تم لوگ میرے ہاں امن سے ہو، اور باقی لوگوں کو کہہ دیا اپنے علاقوں کو واپس جاؤ. عرب کے لوگوں کو کہہ دیا اور کہا کہ ان کو یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس کے بعد نجاشی ایمان بھی لے آئے تھے رحمت اللہ علیہ. اصولی بات ایک اور کیا آئی کہ ہمیں حق بات کہنی ہے ہمیشہ، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا ہم تھوڑا سا مولڈ کر لیں، پہلے یہ کر لیں پھر اس طرح بعد میں لے کر آئیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک ہوتی ہے تدریج، تدریجن کسی بات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے وہ ایک الگ شے ہے، لیکن لوگوں کے خوف کی وجہ سے حق کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے یہ رویہ درست نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگ کہتے تھے آپ سود کے متعلق بڑی سخت باتیں بیان کرتے ہیں، کافی لوگ اس وجہ سے آپ کے پروگرامز میں نہیں آتے، ہم بھی جمعہ پڑھنا آپ کے چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی سخت بات کہی تھی کہ دین میرے باپ کا نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جب سود والی آیت آئے گی تو بیان تو ہوگا، جب حرام خوری کے تذکرے آئیں گے تو سود خوری کا بیان تو آئے گا، حدیث میں بیان ہوگی. آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ کسی اور جگہ جا کے جمعہ پڑھ لیں، دین میرے باپ کا تھوڑا ہی، مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، دین تو اللہ کا ہے میں کیوں چھپاؤں اس کو بھائی. اور یاد رکھیے گا یہ جو لوگوں کی طرف سے ہمیں بھی کہا جاتا ہے بھائی یہ بات نہ بیان کیجیے گا وہ بات نہ بیان کیجیے گا، کیوں بھائی؟ اجی وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر تو لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. اگر سود کی بات کریں گے تو 10 لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. فحاشی ادیانی کی بات کریں گے 100 لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. نماز کی بات کریں گے تو کتنے بے نمازی ہمارے معاشرے میں، وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اب مجھے بتائیے پھر بیان کیا کریں، کسی نہ کسی بات سے کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا نا. تو یہ دین اس بنیاد پر نہیں چلتا. ہاں تدریجن بیان کیا جائے ٹھیک ہے، لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا جائے ٹھیک ہے، دلائی سے بات رکھی جائے ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے خوف کی وجہ سے بیان نہ کیا جائے، یا کچھ چھپا لیا جائے، یا کچھ مولڈ کر کے لوگوں کی خواہش کے مطابق پیش کر دیا جائے، یہ تو دین کے ساتھ سودا ہو جائے گا، دین کے ساتھ غداری ہو جائے گی. بہت پیاری بات ہے بھائی، ہمیں سچ کہنا ہے. حضرت جعفر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ہمیں سچ کہنا ہے، نتیجہ جو بھی نکلتا ہو نکلتا رہے. اور سچ کا نتیجہ دیکھ لیجیے اللہ کی مدد کس طرح ہی ساتھ. نجاشی کی آنکھوں سے پہلے بھی آنکھ سے جارو ہوئے اور اب سے کہا کہ اب تو میں مان گیا، اور تم چاہے ہوں بھی کہتے رہو، میں تو ان کی بات مانوں گا، تمہاری بات نہیں مانوں گا. اور ان لوگوں کو نجاشی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے امن بھی مل گیا. یہ ہجرت حفصہ کا بیان مکمل ہوا، پہلی ہجرت حفصہ، اور پھر یہ دوسری ہجرت حفصہ کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ایک اور بڑا عجیب منظر ہے. ابو طالب کی خدمت میں قریش کے لوگ آ گئے ہیں، یہ 100-125 لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ایمان لا کر. اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا، اور دھمکی دی قریش کے لوگوں نے آ کر، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن یعنی عمر اور سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا. آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے، اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے. آپ روک دیجئے، بٹ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے. اب یہ ہے دھمکی آمیز انداز. اچھا ابو طالب کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ سردار ہیں قریش کے. آ گیا ان کا بڑھاپا، لیکن اس زوردار دھمکی کا کچھ اثر لیا ابو طالب نے، اور اب بھتیجے کو بلوا لیا. اب کیا ہوا؟ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو. اب یہ وہ موقع اللہ کے رسول کی زندگی کا کہ ایک چچا ہے جو کہ ظاہر میں ایک سہارا بنا ہوا ہے، ظاہر میں حقیقی سہارا تو اللہ کی ذات ہے، اور آج وہ چچا بھی یہ کہہ رہا ہے. تو بڑا خوبصورت ایک انداز سے لکھا انہوں نے، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے چھوٹی سی، النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم، النبی الخاتم، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، ایک ایک پیراگراف، ایک ایک ہیڈنگ، تھوڑے سے الفاظ کیونکہ قدیم اردو ہے مشکل بھی لگیں گے، لیکن انداز بڑا پیارا ہے. جب وہ معراج کا واقعہ کا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. یہاں پر وہ لکھتے ہیں، تو کیا محمد پر اثر ہو گیا چچا کی بات کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا محمد نے بھی کچھ سوچنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان کی استقامت میں کچھ کمی آ گئی؟ کیا وہ رکے؟ کیا وہ دبے؟ کیا انہوں نے کمپرومائز کیا؟ نہیں. کیا کہا؟ چچا جان، ہم سب کو الفاظ یاد ہیں، چچا جان اللہ کی قسم، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں، تو بھی میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا. یا تو یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا، یا میں اسی کام کے اندر اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ جاؤں. دو ٹوک انداز میں کہہ دیا چچا. اچھا اب اس کا اثر چچا پہ کیا ہوا؟ یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے. ابو طالب کی عجیب شخصیت، ایمان تو نہیں لائے. اب یہ اللہ کی مشیت اور ابو طالب کا چوائس، اللہ جانے وہ جانے، صحیح، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ ابو طالب نے رونا شروع کر دی، اور ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، جو چاہو کرو، میں کبھی اللہ کی قسم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یعنی منٹوں کے اندر بات کہاں سے کہاں پہنچی. ان کی دھمکیوں کا اثر اللہ کے رسول پر، ابو طالب پر. ابو طالب بیٹے سے کہہ رہے بیٹا باغ آ جا، اور اللہ کے رسول کہتے میں تو باغ آنے والا نہیں، اور اشارہ کیا تھا چاہے آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں. اب بھتیجے کی استقامت دیکھی ہے، تو ابو طالب کہتے جاؤ جو چاہے کرو، میں تمہارا ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ واپس ہوئے کون؟ ابو قریش کے لوگ. پھر آگے ایک مرتبہ، اب دیکھیے مستقل پریشرز. اب وہ لے کر آئے ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو، اور کہا ابو طالب یہ قریش کا سب سے خوبصورت اور بہادر جوان ہے، آپ اسے لے لیں، اور اس کی دیت کے حقدار بھی آپ ہوں گے. دیت آپ کو پتا نا، خون بہا کو کہتے ہیں، اگر یہ قتل ہوا خون بہا تو آپ لیجئے گا، آپ اس کو لے لیں اور اس کی دیت کے حقدار بھی آپ ہوں گے، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ ایکسچینج کر لیں، یہ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، اس نے تو ہمارے آبا اجداد کی مخالفت کی ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنے مجھے تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پال پوس کر بڑا کروں، اور مجھ سے میرا بیٹا طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر ڈالو۔ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اس معاشرے میں افرادی قوت کی بڑی ضرورت تھی، قبائلی زندگی تھی نا، کوئی مشینی زندگی تو تھی نہیں، افرادی قوت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو قوت بازو جس کی زیادہ ہو اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹیمپٹیشن دی گئی ہیں ابو طالب کو، لیکن ان کا جواب ہم نے سن لیا۔ بہرحال اس کے بعد بات اور آگے بڑھتی ہے۔ اب قریش کے دماغوں میں ایک آخری حتمی تجویز ابھرتی ہے، اور وہ آخری حتمی تجویز کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویز۔ اور یہی وہ حرکت ہے کہ جس کے آغاز کے ساتھ ہی اللہ کی مشیت، اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر، اسد اللہ واسد رسول ہی، حضرت امیر حمزہ وہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس امت کے محدث عمر فاروق بھی ایمان لاتے ہیں، محدث حدیث بیان کرنے والے، محدث جس کے دل میں اللہ کو باٹ ڈال دے، نبی نہیں ہوتا وہ، لیکن اللہ جس سے کلام کرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کو باٹ ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے محدث وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال ان کے سرکش دماغوں میں یہ تجویز ابری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ بہرحال اس کے چند ایک نمونے آگے انہوں نے نقل کیے، ایک بڑی عجیب بات اس میں ہے۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا والنجم اذا ہوا، اس سے میں انکار کرتا ہوں، میں اس کا کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایدہ رسانی کے ساتھ مسلط ہوا، آپ کا کرتا بھی اس نے پھاڑا اور آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی اس نے کوشش کی، اگرچہ اس کا تھوک آگ پر نہ پڑا، تاہم اس موقع پر آپ نے بد دعا کی، آپ نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ رک کر ذرا ایک بات اور سمجھ لیجیے، آج کل بڑے بڑے بینرز بھی رکھے ہوئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو عام کیجئے، محبت کو عام کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن انہی کی رحمت اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جہاں انہوں نے بد دعائیں کی ہیں ان کو بھی بیان کیجئے لوگوں کے سامنے، یہ بیان نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے معاف کیا، بھائی بالکل معاف کیا، جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا، لیکن گستاخوں کے قتل کا حکم بھی دیا۔ ابو رافع یہودی تھا، ایک بہت بڑا مالدار آدمی، خیبر میں تھا، وہاں صحابہ کو بھیجا اسے قتل کرنے کے لیے، کعب بن اشرف مدینے میں ہے، اسے قتل کروایا صحابہ کرام سے۔ فتح مکہ پہ جہاں سینکڑوں کو معاف کیا، وہاں چند کے نام بتائے، کعبے کے پردے میں بھی ملے تو قتل کر دینا، ابن خطل کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا، یہ بھی بتاؤ، باتیں دونوں بیان کرنی چاہیے۔ وہاں بد دعائیں بھی ملتی جیسے آج ایک آگے اور آئندہ آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو رحمت کا بیان بھی ہونا چاہیے، شفقت کا بیان بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں آپ نے سختی فرمائی اور دین کی وجہ سے فرمائی، آپ کی وہ جو آپ کا جو شرف ہے رسول کی حیثیت میں اس کی بنیاد پر فرمائی ہے، اس کا بھی بیان ہونا چاہیے، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے، آپ کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ کیسے ذرا غور کیجئے گا، اور ان لوگوں کا ایک یقین کا پہلو جو تھا مشرکین کا، اس پہ غور کیجئے گا۔ عتیبہ قریش کے لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا، جب ان لوگوں نے ملک شام کے مقام زرقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا، توجہ کیجئے گا، شیر نے چکر لگایا پڑاؤ کے ارد گرد۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا کہ ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، یہ مجھے کھا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی، دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ ابھی شیر نے کچھ حرکت تو نہیں کی نا، لیکن عتیبہ کو یقین کیا ہے یہ مجھے مار ڈالے گا۔ احتیاط لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، اس شیر کو اللہ نے اس ٹارگٹ کے لیے مقرر کیا تھا، جانوروں اور باقی لوگوں کے بیچوں بیچ اتیبہ کو سلایا گیا، سب کو چھوڑ کر ادھر آیا اور اس کو جا کے اس نے چیر پھاڑ کر ڈالی. لیکن اس مارا تو گیا نا، باپ بھی اس کا بلاحب تھا، یہ بھی بدبخت ایسے ہی نکلا تھا، لیکن اتیبہ کا یقین کیا تھا؟ محمد کی بد دعا قبول ہو گئی، میں مارا گیا، میں شام میں ہوں اور محمد نے مجھے مکے میں ہی مار ڈالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال اتنا ہے، اس گستاخ کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات کا، جو کہ بد دعا تھی، اس کے خلاف تھی، یقین تھا نا، تھا نا، گستاخ کو یقین تھا، امتی کو ہے؟ امت کو نبی کی تعلیم پر یقین ہے آج کہ وہ بہترین تعلیم ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. غور کیجئے، کیا آج امت میں یقین ہے؟ امت کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی، امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، کہیں یہ کہا اللہ اسے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور من و عن اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے؟ کیا آج ہمیں اس دعا کا یقین ہے اللہ اسے خوش و خرم رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے؟ کیا ہم اس دعا کا مستحق بننے کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیم کو، ان کے دین کی تعلیم کو آگے بڑھانے کی فکر و کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسی بہت ساری آپ نے امت کو دعائیں دی، تعلیمات دی ہیں، اتنا یقین جتنا اس گستاخ مشرک کو تھا، کیا امت کو ہے کہ نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اسی طرح ابو جہل کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ یہ پتھر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑا رہا، اور جب آپ تشریف لائے، نماز ادا کرنے لگے، قریش کے لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے، ابو جہل کی کارروائی دیکھنا چاہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، آپ کی جانب بڑھا، مگر شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا. اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، مرعوب اتنا کہ دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، بمشکل وہ ہاتھ سے پتھر کو پھینک سکا. کہنے لگے لوگ، ابو الحکم، ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، یعنی ان کا کام تمام کرنے، استغفر اللہ. لیکن جب ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا. اللہ کی قسم، میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن، ویسے دانت نہیں دیکھے، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا اور میں وہ دیکھ کر بھاگ گیا. اب یہ وہ پہلو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول کے لیے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے. اللہ نے بہت کچھ ہونے بھی دیا، یہ باتیں پہلے آ چکی، تاکہ امت کے لیے رہنمائی اور نمونہ ہو اور امت بہانے نہ بنائے. اللہ نے کچھ ہونے بھی دیا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مواقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی. یعنی یہ کچھ ہونا ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا، مگر پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، جیسے کہ یہ ابو جہل کا معاملہ ہوا. مگر یہ کوششیں، یہ سازشیں آپ کو قتل کرنے کی مستقل ان لوگوں کی طرف سے جاری رہی ہیں. یہی معاملہ چل رہے تھے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کچھ بدتمیزی کی اور برا بلا کہا. روایات میں ہے کہ آپ کے سر پر اس نے ایک پتھر مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا. پھر وہ قائن کعبہ میں قریش کی مجلس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. وہاں ایک شخص کی کنیز کوئی صفا پر واقع ایک مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے لوٹے تھے اور کمان، تیر کمان کی ان کے پاس تھی. تو اس کنیز نے جا کے حمزہ سے کہا تو حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے. اب یہ بھڑکنا کس لیے تھا؟ میرا خون، میرا بھتیجا، اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ ابو جہل نے. تو یہ دوڑے دوڑے گئے، کچھ لحاظ کیے بغیر سیدھے مسجد حرام پہنچے اور ابو جہل کو کہا، اے بزدل تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں، اور اس کے بعد کمان سے زور زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا، اور اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو حاشم کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکنے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے باقی اس کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اپنی ایک شان ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، سورہ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ جسے چاہتا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ بھتیجے کی محبت کی وجہ سے غصے میں آ جانا اور آپے سے باہر ہو جانا ذریعہ بن گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا۔ اور جواب کیا کہا؟ تو نے میرے بھتیجے کو برا کہا، میں اسی کے دین پر۔ اس کو کہتے حمیت، قبائلی حمیت، وہ جاگی اور یہ کہہ کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ بعد میں کسی نے کہا کہ حمزہ تم نے کیا کہا ہے؟ تم نے یہ کہا کہ تم بھتیجے کے دین پر ہو؟ کہاں میں بھتیجے کے دین پر ہوں، اور میں مانتا ہوں ایک اللہ کو، اور میں انکار کرتا ہوں ان بتوں کی پرستش کا۔ یہ ہے سارا جذباتی وہ معاملہ، اللہ کی اپنی شانیں ہیں۔ یہ خاص معاملہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے چل کر عنوان کیا دیا تھا، لقب کیا دیا تھا، اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر۔ ابو جہل کی ٹھکائی کرنے کا حوصلہ یا تو امیر حمزہ میں ہو سکتا تھا یا عمر فاروق میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے 3 دن کے بعد، یہ سن 6 ہجری کا بیان چل رہا ہے، 3 دن کے بعد کم و بیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ وہ کہ ان کے لیے کچھ پیچھے بنیادیں پڑ چکی تھیں، کچھ مثال کے طور پر ذکر آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ تلاوت سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے اور یہ خانہ کعبہ کے پردے میں گھس کر بیٹھ گئے، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر کیا کنسٹرکشن، عربی تو آتی تھی نا، یہ تو ہمارا ہینڈی کیپ ہے، اور پردے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ تھے۔ ان کا بیان ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے دل میں کہا نہیں یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کہنا تھا میرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی آیت تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ معزز رسول کا کلام ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ بالکل ڈائریکٹ لگی حضرت عمر کو، جا کے کہنے لگے اچھا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا نہیں یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اگلی آیت اسی تسلسل میں بلا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ پہلا بیج پڑ چکا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک، اچھا پھر وہ جو بات ہمیں مشہور معلوم ہے وہ کیا تھی؟ تلوار لیے چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ محمد کا کام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عجیب بات، کہا ایک منٹ، ان کا تو معاملہ بعد میں دیکھنا، اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن ایمان لے آئیں، تمہارے بہنوئی جو ایمان لے آئیں۔ اچھا گھر گئے تو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی موجود ہیں، مختصرا یہ کہ وہاں کچھ تلاوت کے سننے کی آواز آئی، چھپایا کچھ انہوں نے، کہا دکھاؤ وہ کیا تھا، لاؤ میرے سامنے۔ تو پیش کیا گیا جس پہ قرآن کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، روایات میں کہ اس سورہ طہٰ کی آیات تھی، نجاشی کے سامنے سورہ مریم، سورہ طہٰ کی آیات۔ اس سے معلوم ہوا قرآن لکھا بھی جا رہا تھا اس دور میں، قرآن حکیم دور نبوی میں لکھا بھی گیا ہے، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ مختلف لوگوں کے پاس اور حفظ سب کو، اکثر کو تھا۔ دور صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا، تفصیل بات ہے، تفصیل اس میں ہم نہیں جا رہے۔ بہرحال بہن نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ پہلے تو یہ ہوا کہ بہن کو اور بہنوئی کو مار پیٹ کرنا شروع کر ڈالی، خوب مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ لیکن بہرحال بھائی بھی تو ہے، جب بہن کا خون نکلتا ہوا دیکھا تو کچھ احساس ہوا، کہا اچھا مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کہا آپ نہیں پڑھ سکتے، اب ناپاک ہیں. تو پھر عمر فاروق غسل کر کے آئے اور پھر سورہ طہٰ کی آیات ان کو پڑھائی گئی. کیا پڑھایا گیا؟ قرآن حکیم پڑھایا گیا. کیا سنایا گیا؟ قرآن حکیم. اس قدر جلالی آدمی جو مار پیٹ کر چکا ہے اس سے معذرتیں نہیں مانگی، اس سے معذرتیں نہیں مانگی. کیا سنایا؟ اس کو بھی قرآن حکیم سنا دیا. بس یہ وہ موقع تھا کہ جب عمر فاروق کے دل پر اثر ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دین حق کو قبول کیا. بہن کا یہ معاملہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے بہن کو مار پیٹ کی ہے تو بہن نے کہا تم لا کچھ کر لو، میں محمد کے دین پر ہوں، میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. عمر فاروق پریشان، مار پیٹ کر رہا ہوں چھوڑتی نہیں ہے. تب یہ کہا جب ان کو سنایا گیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمر فاروق نکلے ہیں اور صحابہ کو خبر پہلے پہنچ گئی اور مکے کے پہاڑوں میں آواز گونج رہی تھی کہ آج عمر نے ایمان قبول کر لیا. اور اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، امیر حمزہ وہاں پر موجود تھے. اللہ کے رسول نے، حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ میں کچھ لوگ کو آنے دو، اچھے ارادے کے ساتھ آیا ہے اور اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار کیا. پھر ان کو مبارکباد دی گئی کہ عمر لگتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. کیا دعا تھی؟ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما دے. تو اللہ نے تمہارے حق میں وہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی. اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے خود اللہ سے مانگا تھا. اب وہ تلوار جو چلی تھی معاذ اللہ آپ کے کام کے کرنے کے لیے، اب وہ تلوار آگے استعمال ہوگی، لیکن وہ حضرت عمر فاروق کی وہ غیرت دینی اور حمیت دینی ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گئی. ابو جہل کے دروازے میں گئے، میں نے کہا تھا یہ تو امیر حمزہ کی حیثیت تھی، یہ عمر فاروق، اور جا کر کہا میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، سن لے تو بھی کان کھول کر، میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر یہ عمر فاروق ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حق پر نہیں ہیں کیا؟ کیا بالکل حق پر ہیں، تو ہم چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ آئیے ہمارا اعلان مسجد حرام میں نماز ادا کریں. اب امیر حمزہ بھی ہوں، عمر فاروق بھی ہوں، تو ہمت ہے کسی کے روکنے کی؟ یہ ہے وہ جو اس جد و جہد کو ان دو سکوتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور تقویت عطا فرمائی. اور یہ بہت بڑا دھچکا، بلکہ دھچکے در دھچکے تھے قریش مکہ کے لیے کہ حمزہ بھی گئے اور عمر بن خطاب بھی گئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. یہ عجیب معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کس کس طریق سے مدد فرمائے، یہ اللہ کی بات ہے. اب ایک مسئلہ ضمناً اور سمجھ لیں، یہی عمر فاروق کل کو جا کر خلیفہ ثانی بھی بنیں گے، سیدنا ابو بکر صدیق پہلے دن سے ایمان لیا وہ خلیفہ اول آگے جا کر بنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرسری یا مونٹنسری قائم نہیں کی تھی، ٹھیک؟ ابو بکر وہیں تھے معاشرے میں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق وہیں تھے معاشرے میں رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ وہیں تھے اس معاشرے میں رضی اللہ عنہ. یعنی کل کو نظام کی جد و جہد اور نظام کے قیام اور اس کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ بائی لارج موجود ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں صلاحیتیں. اللہ کے نبی نے نرسری نہیں لگائی، شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا، میں عرض کرتا ہوں، نرسری نہیں لگائی، وہی تلوار گئی ہے نا اللہ کے رسول کے خاتمے کے لیے، معاذ اللہ اس تلوار والے میں ایمان پیدا ہوا ہے، تو وہ تلوار اسلام کے لیے استعمال ہو گئی. وہی فہم اور فراست رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، ایمان کی دولت ملی، تو اللہ کے رسول کے مشیر بھی ہیں، اللہ کے رسول کے مشیر بھی ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد امت کے امیر المؤمنین بھی ہیں. ٹھیک، ہمارے تصور ہے، ایک حد تک میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ بچوں پر ہمیں محنت کرنی چاہیے، ایک نسل تو چلے گی، بالکل کرنی چاہیے بچوں پر، ہم سب کے بچے ہیں، ہمیں بھی محنت کرنی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ معاشرے میں وہ صلاحیتیں موجود نہ ہوں جو ایک انقلاب کی جد و جہد، ایک نظام کو قائم کرنے اور اس کو چلانے کے لیے ضروری ہوں، ایسا کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کر رکھی ہوتی، ہاں ان صلاحیتوں کو جمع کرنا اور ایمان کا بیج ڈال کر ان کو دین کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے جو کرنے کا کام. بچوں پر بھی محنت کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پھر انتظار کیجئے ایک صدی کا کہ دو تین نسلیں گزر جائیں گی پھر وہ پختہ ہو کر میدان میں آئیں گے. نہیں، آج جو موجود ہے، آج جو موجود ہیں ان کے ذہنوں کو بدلنا، ان کے دلوں کو بدلنا، ان میں ایمان کا بیج ڈالنا، تو انہی میں سے وہ لوگ ملیں گے جو کل کے لیڈرز ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کل کے نظام کی برپا کرنے کی جدوجہد کرنے والے ہوں گے، نظام کو چلانے والے ہوں گے، اس کو برقرار رکھنے والے ہوں گے، اس کو ایکسپورٹ کرنے والے ہوں گے پوری دنیا کے اندر. یہ ہے وہ جو ہمیں ان حضرات میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ دیور دیر ان دا سوسائٹی. اللہ کے نبی نے پال کر عمر فاروق نہیں بنائے، اللہ کے نبی نے پال کر امیر حمزہ نہیں بنائے. امیر حمزہ ہیں، عمر فاروق ہیں، ایمان پیدا کیا ان کے اندر، اب وہ ساری صلاحیت جو ہے وہ ادھر استعمال ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا تو تم میں جاہلیت میں بہترین تھے، جاہلیت کے اعتبار سے وہ تم میں سے اسلام میں بھی بہترین ہوں گے. اب ان کی ساری صلاحیت ایمان کے تحت اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہوگی، اسلام کی ترویج کے لیے استعمال ہوگی، یہ بہترین ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے. یہ ہوا سن 6 نبوی کا معاملہ کہ جہاں حضرت عثمان، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات ایمان لاتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ مشرکین کی کوششیں رکی نہیں، ٹیمپٹیشنز در ٹیمپٹیشنز. قریش کا ایک اور نمائندہ، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، عتبہ بن ربیعہ کو جو مشرکین کا سردار تھا اور بزرگ آدمی تھا ان لوگوں کا، اس نے خود پیش کیا اپنے آپ کو، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کروں. چنانچہ اس کو کہا گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھتیجے، یہ انداز ہوتا ہے بڑے اس زمانے میں، اس طرح بھتیجے یا بیٹے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. اس نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو، تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے. آپ نے غور کیا، ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، تو یہ تو اس سے بڑی ڈیموکریسی کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت بنانے کی دعوت دی جا رہی. غور کیا آپ نے اس میں، اللہ کے نبی کو آفر مل گیا نا سردار بننے، ماننے، اس سے کوئی پائیدار تبدیلی نہیں آئے گی، چہروں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نظام بدلنا چاہیے، اور نظام انقلابی راستے سے بدلتا ہے، اللہ کے رسول ضد و جہد پر کاربند ہے. کہنے لگا نا کہ ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں بھائی، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور کیا چاہیے، کنگڈم بھی آ گئی، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں، اور استغفر اللہ، یہ جو تمہارے پاس کوئی جن بھوت اگر آتا ہے جسے تم دیکھتے ہو اور تم اس کا علاج نہیں کر سکتے، تو ہم علاج کرائے دیتے، اور اس میں اتنا مال کریں گے خرچ کے تم شفا یاب ہو جاؤ گے. کیونکہ دیکھو بھتیجے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. یہ کیا جملہ تھا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، استغفر اللہ، بھوت پریت تو نہیں آ گیا تم پر، اس لیے ایسی بہکی بہکی، تو ہم اس کا علاج کرائے دیتے. استغفر اللہ، بادشاہ بن جاؤ، سردار بن جاؤ، علاج کرائے دیتے ہیں، اور جگہ ہے کہ مال دے دیتے ہیں، اور جگہ ہے روایات میں کہ مکے کی خوبصورت ترین، عرب کی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرائے دیتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں، یہ ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. خریدنا کہتے ہیں اسے، کچھ دے کر کسی کو خاموش کرانا. ہاں بس اگر آپ یہ بات نہ کریں تو آپ آئیے چینلز پر آپ کے پروگرام چلا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کا پروگرام نہیں چل سکتا. آتی ہے اکثر اس طرح کی باتیں، یہاں حد ہو گئی، نام نہیں لگ رہا میں چھوڑیں. زلزلہ جب آیا تھا 2005 کا، تو یہ کا پروگرام ارینج ہوا، انہوں نے کہا یہ مت کہیے گا یہ اللہ کا عذاب ہے، نبی کی امت پر عذاب تھوڑی آ سکتا ہے. میں نے کہا بھائی رہنے دیں، پروگرام نہیں ہو سکتا، دماغ خراب ہے آپ کا، اللہ سے رجوع کرو، استغفار کرو، رمضان میں اس امت کے ساتھ یہ ہو رہا، خدا کا خوف کرو، کیا ہے یہ، دھمکی نہیں اللہ کی طرف، نہیں جی آپ عذاب نہیں کہیے گا اس کو. میں نے کہا جی پروگرام ہی نہیں کرنا، السلام علیکم. پھر بکاؤ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کو پلاٹس دیے جاتے ہیں، کچھ کو پینٹاگون کی سیر کرائی جاتی ہے، وائٹ ہاؤس کی سیر ابھی کرائی گئی کچھ لوگوں کو، بہت سو بیچاروں کو ویزا نہیں ملتا دبئی جانے کا کہ وہ دین کی بات کر سکے، یہاں پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے سفر کرائے جا رہے ہیں جی، کیوں؟ وہ حق میں بات کریں گے اس باطل نظام کی، اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. اور جو باطل نظام کے خلاف بات کرنے والے ہوں، وہ اگر ڈاکٹر اسرار لندن میں خلافت کے اوپر بات کر کے دبئی پہنچے تو دبئی سے باہر کر دیا جائے، لائف ٹائم بین لگا دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی حکمرانی کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یہ ظلم ہے جہاں اللہ کی حکومت قائم نہیں. صحیح، ذاکر نائک بلاتا رہے انڈیا 2004 کے بعد، ڈاکٹر اسرار کو ویزا نہ ملے، بنگلہ دیش میں بلایا ویزا نہ ملے، مصر میں بلایا ویزا نہ ملے. کیوں بھائی؟ باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، نظام کو برا کہتے ہیں. ایسے اور بھی بہت سے، ڈاکٹر اسرار کی بات نہیں، رحمت اللہ علیہ، بہت سو کے معاملات. تو ٹیمپٹیشنز دے کر گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کر کے چپ کرایا جاتا ہے، خاموش کرایا جاتا ہے، بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی اگر یہ تھوڑی سی حکمت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی حکمت عملی اختیار کر لیتے، پہلے سردار بن جاتے، اس کے بعد صحیح کرتے معاملے کو. استغفر اللہ، نہ سردار بننا قبول کیا، نہ بادشاہ بننا قبول کیا. ہاں، اللہ کا بندہ بن کر فاتح بن کر آئے ہیں مکہ میں، تو اس طرح کے 360 کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو یہ ہے وہ انقلابی تبدیلی جو آپ نے انقلابی راستے سے اختیار کی، نہ کہ ان گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر، یا جو ہے لوگوں کی ٹیمپٹیشنز کی بنیاد پر، یا لوگوں کی آفرز کی بنیاد پر. بس ایک بات مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آئندہ مہینے بیان ہوگا. یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عتیبہ کی طرف سے، عتبہ کی طرف سے، معاف کیجیے گا، عتبہ بن ربیعہ کی طرف سے. جب اس نے ٹیمپٹیشنز دے دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ کہاں کہہ لیا؟ کہا اب میری سنیے، میں کہتا ہوں. اور آپ نے کیا کہا؟ آپ نے سورہ قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی، حامیم، یہ غالباً سورہ فصلت کی آیات ہے، حامیم سجدہ کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ. حامیم، یہ رحمان الرحیم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک چپ چاپ ٹیکے چپ چاپ سنتا رہا. جب آپ آئے تھے سجدہ پر پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو. انہی آیات میں یہ بیان بھی ہے کہ پچھلے نافرمانوں کو اللہ نے برباد کیا، ہلاک کیا، جب پیغمبروں کی انہوں نے مخالفت کی. عتبہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا. ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کیا خبر ہے؟ اسے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام اللہ میں نے کبھی نہیں سنا. اللہ کی قسم وہ نہ شیر ہے، نہ جادو، نہ کہانی، نہ قصے. قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو. میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو. اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا. پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا. لوگوں نے کہا، ابو الولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا. عتبہ نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہے، اب تم جو ٹھیک معلوم ہو وہ کر لو. اس طرح کے ڈائلاگس کے موقع پر بھی اللہ کے رسول کیا سنا رہے ہیں؟ قرآن سنا رہے ہیں. اور اگلا تاثر لے کر گیا، مان نہیں رہا الگ بحث، تاثر لے کر گیا، قرآن حکیم کو آپ نے عام کیا. آخری بات پھر یہ ہوئی کہ جب یہ اتنے سارے پے در پے معاملات ہوئے، کبھی ابو لہب کے بیٹے نے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر ڈالی، معاذ اللہ، کہیں ابو جہل نے، کہیں عقبہ بن ابی معید جس کا ذکر پچھلے مہینے آیا تھا کہ وہ اس نے، بلکہ ایک اور موقع پر اس نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. یہ سب کچھ جب دیکھا تو ابو طالب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا. کیا کہا؟ کہ یہ لوگ میرے ہمارے بھتیجے کے جان کے در پہ ہو گئے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں. بات یہ تھی کہ وہ جو خاندانی ایک رشتہ تھا قبائلی عصبیت کہہ لیں اور ایک بھتیجے سے محبت کی بات بھی تھی, اس کی بنیاد پر ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے بھتیجے کی حمایت پر آمادہ انہوں نے کیا. سب نے اپنی آمادگی ظاہر کی سوائے ابو طالب کے بھائی ابو لہب کے. یہ وہ فرد ابو لہب جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے علیحدہ ہو کر مشرکین سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا. آئندہ مہینے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ جو ایک مکمل بائیکاٹ کا معاملہ ہوا شعبہ ابی طالب میں, وہاں سے سلسلہ شروع کریں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ مستقل کرتے ہوئے سیرت النبی سے رہنمائی لیتے ہوئے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نصیب بھائی کو اعلان تو نہیں بتا دیجیے گا بھائی کو. دو تین اعلانات یہ ہیں کہ آئندہ اتوار کو 13 تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور انو بھائی پارک جو ناظم آباد میں ہے انو بھائی پارک پہ وہاں انشاءاللہ سیرت خیر الانام کانفرنس ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں انشاءاللہ تعالی مفتی عثمان یار خان صاحب ہیں دار الخیل مدرسے کے, وہ نائب رئیس ہیں. اسی طرح علامہ ابو الخیر زبیر صاحب جو تحریک ناموس رسالت کے کنوینر ہیں پورے ملک میں, جمیعت علماء پاکستان کے وہ ہیڈ بھی ہیں, وہ بھی خطاب کریں گے, اور انشاءاللہ امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب بھی اس میں خطاب کریں گے. تو یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ اتوار کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انو بھائی پارک میں ہوگا, صبح 10:30 بجے اس کا آغاز ہوگا, اور خواتین کے لیے بھی اس میں شرکت کا باپردہ اہتمام ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت کیجیے گا اس میں. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو, معاف کیجیے گا میں نے سوال کا موقع نہیں دیا, اگر کوئی سوال ہو آج کی گفتگو کے حوالے سے تو پوچھ لیجیے, اور پھر کچھ اعلانات اور پھر انشاءاللہ دعا پر محفل کا اختتام ہوگا. جی پہلا سوال کون کریں گے, اس کے بعد دوسرا جملہ آئے گا, آخری سوال کون کریں گے؟ اصل میں یہ سوالات جواب اس کے دیتے دیتے ہم تھک گئے ہیں, میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا, اس سے ابتدا میں نے ایک بات درج کر دی تھی. سوال یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں کوئی خاص عمل ہے یا جس کی فضیلت ہو. اصل میں اب یہ جوابات ہمارے مکتب فکر کی بنیاد پر ہوگا, سچی بات یہ ہے. اگر آپ بریلی مکتب فکر کے علماء سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہاں ایک بہت بڑا عمل ہے عید منانا, اور آپ دیوبندی مکتب فکر سے اور اہل حدیث مکتب فکر سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بدعت ہو جائے گا. میں ایک تیسری بات درج کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ آتا ہے ایک طبقہ دھوم دھڑلے سے اس کو مناتا ہے, اور نہ منانے والوں کو ابلیس بھی کہتا ہے. سنیں گے آپ یہ باتیں کبھی, ٹھیک ہے؟ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, اور جو دوسرے طبقات ہیں وہ ان منانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی ہیں اور یہ ہے اور وہ سب کچھ. میں یس کرتا ہوں وہ بھی جاگتے ہیں ربیع الاول میں, منا کر وہ بھی سو جاتے ہیں. مخالفت کرنے والے بھی جاگتے ربیع الاول میں, مخالفت کر کے سو جاتے ہیں. منانے والوں کا حب رسول کا تقاضا اتنا ہی رہ گیا کہ منائے اور سو جائے, اور مخالفت کرنے والوں کا حب رسول کا معاملہ بھی اتنا رہ گیا کہ مخالفت کر کے سمجھیں کہ حب رسول کے تقاضے پورے ہو گئے. ہم یس کرتے ہیں, میں چلیں میں نہیں ہم نہیں کہیں گے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا قائل ہوں, ٹھیک ہے؟ لیکن وہ روزانہ منائیے, وہ فجر میں بھی منائیے, ظہر میں بھی منائیے, عصر میں بھی منائیے, مغرب میں بھی منائیے, عشاء میں بھی منائیے, صبح جاگ کر بھی منائیے, صبح رات سوتے ہوئے بھی منائیے, بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی منائیے, ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی منائیے, صحیح کاروبار کرتے ہوئے بھی منائیے, اخلاق کے اظہار کرتے وقت بھی منائیے, اور اللہ کے نبی کے مشن میں شامل ہو کر اللہ کے نبی کی طرح دین کی جد و جہد کرتے ہوئے بھی منائیں گے. جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو یہ میسج ان کو بھی جائے گا جو صرف منا کر سو جاتے ہیں, یہ میسج ان کو بھی جانا چاہیے جو منانے والوں کی مخالفت کر کے سو جاتے ہیں. اور آخری بات کیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں منانے والوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایک شخص پیشاب کر رہا تھا مسجد نبوی میں, تصور کریں صحابہ مارنے کو دوڑے، آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو. جب اس نے پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ بدو تھا، سمجھ آ گئی بات اس کو، تم اپنا گھر گندا کرو گے کبھی؟ اللہ کے گھر میں پیشاب کر رہے ہو، بات سمجھ آ گئی. اور بعض روایات میں اس کے ساتھ مل کر صفائی بھی آپ نے خود کی. حرکت کرنے کے دوران نبی اور دسویں محرم کی شب اگر دیکھ پک رہی ہو اور جا کے آپ درج دیں کسی کو کہ حلیم نہیں پکانا چاہیے، وہ ماریں گے آپ کو ڈنڈے، کوئی نہیں سنے گا، نہ انہوں نے رکنا، پیسہ تو لگ گیا نا ان کا. ہاں اگر آپ 10-11-12 محرم کے بعد ان کو جا کے سمجھانے کی کوشش کریں، کم سے کم نوجوانوں کو، کہ بیٹا آپ کے نانا دادا کا انتقال ہو جائے اور آپ پورے محلے سے چندہ مانگ کر ان کے لیے کوئی سارے ثواب کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نے تو کیا اور سمجھ میں آتی ہے بات لوگوں کی، الحمدللہ. ہاں بالکل غلط لگے گا، تو اللہ کے نبی کے نواسے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. حضرت علی کے لیے حلیم کیوں نہیں بناتے ہو؟ حضرت حسین کے لیے بناتے ہو؟ علی کا رتبہ نہیں بڑا؟ ابوبکر صدیق کے لیے تو نہیں بناتے ہو؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ان کو دسویں محرم کی ظہر پہ تو سمجھ میں آئی، نبی دسویں کی درمیانی شب میں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. تو کیا ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو منانے والے ان کی مخالفت کر کے ہی دین کا ہم پیغام دے سکتے ہیں؟ ان کے صحیح ہونے کے لیے جواز نہیں دے رہا ہوں، ان کے صحیح ہونے کے لیے جواز نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارا تعلق کیا ہے سنت رسول کے ساتھ. ہم لیمر ٹائن کو کوٹ کرتے ہیں، اس نے یہ شان میں آپ کی کہی بات. ہم مائیکل ایچ ہارڈ کو کوٹ کرتے ہیں، نیٹسے کو کوٹ کرتے ہیں، برنارڈ شو کو کوٹ کرتے ہیں، شیکسپیئر کو کوٹ کرتے ہیں، نیپولین کو کوٹ کرتے ہیں، گاندھی کو کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ شان بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافر تھے، مگر اتنا پڑھا ہے تبھی تو بات کر رہے ہیں نا. ہم کتنا پڑھتے ہیں سیرت کو بھائی؟ اب سب خاموش ہو جاتے. ہمارے شب و روز کے معاملات میں سیرت کتنی دکھائی دیتی؟ ہم خاموش ہو جاتے. ہمارے اخلاق میں اخلاق رسول کا کتنا حصہ دکھائی دیتا ہے؟ اس پر توجہ دلائیے، پورا سال دلائیے، تو ان دونوں طبقات کو بھی جائے گی اور ان سے پہلے ہمیں بھی جائے گی، واللہ اعلم. میں تو اسی پہ اتنی بات کرتا ہوں بھائی، معاف کیجیے گا مجھے. آخری سوال کون کا؟ چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، دعا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ان کا سچا ادب اور احترام عطا فرما، ان کی مبارک تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے مبارک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح انہوں نے تیرے دین کی نصرت اور جد و جہد فرمائی، اے اللہ ہمیں بھی اس مبارک مشن میں اپنی جان و مال کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.